نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ہر وقت موت کا استحضار رہے موت یاد رہے موت کی یاد سے جتنی غفلت رہے گی آخرت کی تیاری سے اتنی ہی غفلت رہے گی اور موت کی یاد جتنی رہے گی آخرت کی تیاری بھی اتنی ہی ہوگی اس لیے موت سے اور موت کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے اب موت کو کیسے یاد رکھا جائے ایسی مجلسوں میں بیٹھو جن مجلسوں میں موت کا تذکرہ آتا ہے دینی مجالس میں نماز پر بات ہو رہی ہے زکوٰۃ پر بات ہو رہی ہے حج پر بات ہو رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں بیچ میں یہ بات ضرور آ جاتی ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو آخرت میں یہ ہوگا ایک دن مرنا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا تو دینی مجالس میں ذکر موت بھی ہوتا ہے اور فکر آخرت بھی ہوتی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے موت کو یاد کرنے کا کہ آپس میں دو تین ساتھی یہ طے کر لیں کہ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ مہینے میں ایک مرتبہ بیٹھ کر موت کے بارے میں مذاکرہ کریں گے دو چار ساتھی اس میں مذاکرہ ہو آپ تھوڑی دیر بات کریں میں تھوڑی دیر بات کروں آپ تھوڑی دیر بات کریں دو چار ساتھی بیٹھ کر یا کسی کے ذمے لگایا جائے کہ بھائی آئندہ مجلس میں آپ کچھ بات کریں گے تو یہ دوسری شکل ہے کہ مذاکرہ ہو یہ وہ لوگ کر سکیں گے جو موت کے بارے میں گفتگو کر سکتے تیسرا طریقہ موت کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ موت پر مستند علماء کی لکھی گئی کتابوں کی تعلیم ہو ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے موت کی یاد ریممبرنس آف ڈیتھ اس کو پڑھ کر کے سنایا جائے تعلیم کی جائے اس کے لیے دن مقرر ہو کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہم چار پانچ ساتھی بیٹھ کر ہفتے میں ایک مرتبہ ایز اے فیملی بیٹھ کر کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں گے 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے اس سے بھی موت کی یاد دل دماغ میں پیوست ہوگی اور پھر موت کا استحضار رہے گا اور مرد حضرات جو ہیں وہ قبرستان میں جائیں ہفتے میں ایک مرتبہ جائیں تو بہت اچھا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں تو دو ہفتے میں ایک مرتبہ مہینے میں ایک مرتبہ قبرستان میں جائیں اور قبرستان میں جائیں سنت طریقے کے مطابق جائیں تو سلام کریں السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ اور پھر اگر کسی مخصوص قبر پر اسالے ثواب کرنا ہو والد کی قبر ہے والدہ کی قبر ہے استاد کی قبر ہے کسی دوست کی قبر ہے بھائی کی قبر ہے تو ان قبروں پر جائیں اور اگر نہیں تو کسی جگہ کھڑے ہو کر کچھ پڑھ کر پورے قبرستان کے مرحومین کے لیے اسالے ثواب کیا جائے اور سب کے لیے دعا کی جائے اور اگر کسی مخصوص قبر پر جانا ہے تو وہاں عیسیٰ علیہ ثواب کر کے دعا کی جائے اور پھر کچھ پڑھ کر پورے قبرستان والوں کو بھی عیسیٰ علیہ ثواب کیا جائے اور دعا کی جائے اور اتنا ہی کر کے واپس نہ آ جائے بلکہ اس کے بعد پھر عبرت کی نگاہ سے دیکھے, ایسے چاروں طرف نظر ڈالے, ذرا چلے پھرے قبرستان میں اور قبروں کو دیکھیں, قبروں کو دیکھیں, قبروں پر جو کتبے لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پڑھیں کہ کوئی 20 سال کی عمر میں چلا گیا ہے, کوئی 25 سال کی عمر میں چلا گیا ہے, کوئی 18 سال کی عمر میں چلا گیا ہے. یہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اور پھر جو ہے ان لوگوں کی قبروں کو دیکھے جن کو ہم پہچانتے ہیں کہ دنیا میں تھے تو کیسی گاڑیوں میں یہ پھرتے تھے, اب دیکھو کہاں لیٹے ہوئے ہیں. دنیا میں جب تھے تو کتنے خدام تھے ان کے, اب اس وقت ان کی حالت کو دیکھو. دنیا میں تھے تو کوئی نظر اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا, اب اس وقت حالت ان کی دیکھو. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, خاک میں کیسے کیسے شان والے مل گئے. مٹی میں شان والے صرف مل نہیں گئے, وہ بھی مٹی ہو گئے, مٹی بن کر کے مٹی کے ساتھ مل گئے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, کیسی کیسی شان والے لوگ زمین میں مکی ہو گئے, لا مکان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. وہ مشہور جو تھے آج ان کو کوئی نہیں جانتا, مشہور لوگ تھے, مشہور وہ راستے میں چل رہے ہوتے تھے تو 5-25 لوگ ساتھ ہوتے تھے تو فوراً لوگوں کی نظریں اٹھتی تھی کہ یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں, فلاں مولانا صاحب جا رہے ہیں, فلاں خطیب صاحب جا رہے ہیں, فلاں شیخ صاحب جا رہے ہیں, فلاں پرائم منسٹر جا رہے ہیں, نامور مشہور تھے, نامور. اب اس وقت قبرستان میں وہ کس جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں تو ان کی قبر پر عیسیٰ علیہ ثواب کرنے کے لیے جانے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے جانے کے لیے ڈھونڈنا پڑ رہا ہے کہ کہاں ہے وہ. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, بڑے بڑے مکانوں والے آج لا مکان ہو گئے. یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے میرے بھائی, سب کچھ پیچھے رہ جائے, سب کچھ پیچھے رہ جائے, بس اپنی دنیاوی زندگی میں دنیا کے لیے بقدر ضرورت محنت کرو, بقدر ضرورت. ایک گھر اچھا مل گیا رہنے کے لیے, بس سب آخرت کی فکر. دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. اور دنیا میں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے. کم لبستم فی الارض عدد سنین, اللہ ہم سے پوچھیں گے آخرت میں دنیا میں کتنا رہے, تو ہم کیا کہیں گے جواب میں, لبسنا یومن او بعض یومن فاسأل العادین. ہم دنیا میں ایک دن رہے, ایک دن دنیا میں ایک دن رہے, بلکہ ایک دن کا بھی بعض حصہ, پورا دن بھی نہیں. آخرت جو سامنے نظر آئے گی ابد الآباد والی, اس کے مقابلے میں پیچھے جو 60 سال کی, 70 سال کی, 80 سال کی جو زندگی ہے, وہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم نظر آئے گی. तो दुनिया के लिए उतनी मेहनत करो जितना दुनिया में रहना है, आखिरत के लिए उतनी मेहनत करो जितना आखिरत में रहना है। कभी न खत्म होने वाली जिंदगी, कभी न खत्म होने वाली जिंदगी। और ये जिंदगी कितनी ही तवील क्यों ना हो जाए, ये जरूर खत्म होगी, जरूर खत्म होगी। रूह निकलेगी और सारा साजो सामान पीछे रह जाएगा, न कुछ मालो दौलत न धन जाएगा, न कुछ मालो दौलत न धन जाएगा, फकत साथ तेरे कफन जाएगा, सब कुछ पीछे रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। सिकंदर आजम मौर्रखीन ने लिखा है कि चार आदमी ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, उनमें सिकंदर आजम भी है। मशरिक से मगरिब और जुनूब से शिमाल उनकी हुकूमत थी, लेकिन मुसलमान थे। चार आदमी ऐसे हैं जिनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत रही है, उनमें से दो मुसलमान और दो गैर मुस्लिम। तो सिकंदर आजम का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि जब तुम मुझे कब्रिस्तान की तरफ ले जाओ तो मेरे हाथ जो है वो कफन से बाहर निकालना, और बाहर निकालकर ऐसे हथेली को ऐसी खुली रख देना ताकि सब लोग देख सके कि सिकंदर आजम जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, पूरी दुनिया के बादशाह रहे, वो भी दुनिया से जा रहे हैं तो खाली हाथ, एक पैनी और एक पैसा नहीं है हथेली में, जौ का एक दाना नहीं है, चावल का एक दाना नहीं है, खाली हाथ जा रहे हैं। मेरे और आपके साथ मेरे भाइयों जाएगा तो अमल जाएगा, अच्छा अमल जाएगा बुरा अमल जाएगा, अच्छा अमल जन्नत में ले जाएगा, बुरा अमल जहन्नम में ले जाएगा, अच्छा अमल अल्लाह की रिजा के हुसूल का जरिया बनेगा, बुरा अमल अल्लाह की नाराजगी का जरिया बनेगा। बहुत लंबी जिंदगी वो, और ये सब पीछे रह जाए। ये शैतान और नफ्स हमारे साथ खेलते हैं, ये मुबाह है, ये जायज है, ये यूं है, ये यूं है, ये यूं है, ये यूं है। ये सारी मसले मसाइल की और फिकही मुशगाफियों को एक तरफ रखकर अपने दिल दिमाग में ये बात बिठाने की जरूरत है कि दुनिया आरजी है और आखिरत दायमी है, और दुनिया का कोई एतबार नहीं कि कब खत्म हो जाए, और एक मर्तबा आदमी आखिरत में चला जाता है फिर वो कभी खत्म होने वाली नहीं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमावे, हमारे अकाबिर, हमारे मशाइख, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे असलाफ जिनके हम नाम लेवा हैं, इन सब की जिंदगियां जुहद में गुजरी, जुहद जुहद। रासिखीन फिल इल्म का बहुत ऊंचा मकाम है, रासिखीन फिल इल्म कुरान में उनका जिक्र है, वर रासिखून फिल इल्म जिनको इल्म में बहुत रसूख होता है, इल्म में पुख्ता, वर रासिखून फिल इल्म वो लोग जो इल्म में पुख्ता है, उनकी तारीफ की है कुरान ने, यकुलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, कहते वो आंख बंद करके ईमान ले आते हैं अल्लाह की बात पर, यानी रासिखीन फिल इल्म जो है वो आंख बंद करके ईमान ले आते हैं। तो तफसीर की किताबें उठा करके देखिए कि रासिखून फिल इल्म किनको कहते हैं, रासिखीन फिल इल्म किनको कहते हैं, मुफस्सरीन ने क्या लिखा है देखिए, असलाफ ने क्या कहा है, रासिखीन फिल इल्म की क्या अलामतें हैं। तो किसी ने यह नहीं लिखा है कि रासिखीन फिल इल्म वो है जिसको 1,00,000 हदीसें याद हो, किसी ने यह नहीं लिखा है कि रासिखीन फिल इल्म से वो मुराद है जिसे पूरे कुरान की तफसीर मालूम हो, रासिखीन फिल इल्म से वो मुराद है जो मुल्क का मुफ्ती आजम हो, रासिखीन फिल इल्म से वो मुराद है जिसका पूरी दुनिया में फन हदीस में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। بات ہو رہی ہے رسوخ فی العلم کی، اور ان کے جتنے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے. راسخین فی العلم کیسے پتا چلے گا کہ راسخین فی، کیا علامت ہے ان کی کہ نحو میں بہت ماہر ہے، صرف میں بہت ماہر ہے، اصول فقہ میں بہت ماہر ہے، اصول تفسیر میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو. راسخین فی العلم اس میں یہ وصف ہے، یہ عمل ہے اس کی زندگی میں، یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، یہ عمل ہے جس کی زندگی میں یہ یہ اعمال ہیں، یہ یہ اوصاف ہیں، یہ یہ خوبیاں ہیں، یہ یہ خصلتیں ہیں، وہ ہے راسخ فی العلم. تو ان کا ایک بہت بڑا وصف کیا ہے راسخین فی العلم کا؟ زہد. جو راسخ فی العلم ہوگا وہ راسخ فی العلم جسے، جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اس کا ایک وصف کیا ہے زہد، دنیا سے بھی رغبتی، دنیا سے کچھ نہیں چاہتے، دنیا سے بھی رغبتی ہوگی، دنیا سے بھی رغبتی. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ہر جگہ دنیا دیکھی، ہر جگہ دنیا دیکھی. جاؤ تھانہ بھون، اور تھانہ بھون جا کر کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علی کی خانقاہ دیکھو، حکیم الامت رحمت اللہ علی کی خانقاہ دیکھو، اور اس خانقاہ کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کرو کہ یہاں کیا دنیا نظر آئی ہوگی شیخ الہند کو، یہاں کیا دنیا نظر آئی ہوگی، یہ کیا دنیا ہے. اس حجرے میں جا کر کے بیٹھو اور دیکھو جس میں حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ خلوت میں بیٹھا کرتے تھے. خلوت بہت ضروری ہے میرے بھائیو، خلوت بہت ضروری ہے، علماء کے لیے بھی خلوت بہت ضروری، عوام کے لیے بھی بہت ضروری خلوت. تنہائی میں بیٹھو اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعائیں کرو، غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھو، ذکر کرو، ذکر کرو. شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ، کہ بھائی کچھ لیں گے نہیں تو تقسیم کیا کریں گے، کچھ لیں گے نہیں تو تقسیم کیا کریں گے. فرماتے تھے کہ خلوت میں وقت نہیں گزاریں گے اور مخلوق ہی میں بیٹھے رہیں گے تو تقسیم کرتے 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 وہ تو خالی ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ خالی ہو گیا ہے، صرف زبان چل رہی ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف زبان چل رہی ہے، زبان. بیان بہت اچھا لگ رہا ہے، لمبی لمبی باتیں، جب دیکھو جلوت، جب دیکھو جلوت، جب دیکھو جلوت، جب دیکھو جلوت. زبان تو چل رہی ہے لیکن فیض منتقل نہیں ہوگا، فیض وہاں سے اوپر سے لے گا تو آگے یہاں سے فیض چلے گا. خلوت میں لیا جاتا ہے، جلوت میں دیا جاتا ہے. جب کوئی خلوت میں بیٹھے گا ہی نہیں، اللہ اللہ کرے گا ہی نہیں، تو آئے گا کیا؟ جب آئے گا کچھ نہیں تو آگے دے گا کیا؟ وہ ایسا سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ سے لوگوں کو بہت فیض پہنچ رہا ہے، ہوگا کچھ بھی نہیں. جب تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو آگے تو کیا دے گا کسی اور کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ حبب الی، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حبب الیہ الخلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خلوت کی محبت ڈال دی گئی. کب؟ کب؟ نبوت ملنے سے پہلے، یعنی شروع ہی سے آپ خلوت میں جایا کرتے تھے گارے ہیرا میں. گارے ہیرا میں ہر سال ایک مہینہ اعتکاف فرماتے تھے، اعتکاف یعنی خلوت میں چلے جاتے تھے، وہ یہ شرعی اعتکاف نہیں تھا، خلوت میں چلے جاتے تھے ایک مہینے کے لیے. اب ایک ساتھ جاتے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن سال میں ایک مہینہ وہاں گزارتے تھے، یہ احادیث سے پتا چلتا ہے. اور جب چھ مہینے رہ گئے، چھ مہینے اور یہ گارے ہیرا والی خلوت کے علاوہ بھی زندگی میں جلوت کے ساتھ خلوت بھی تھی، بہت پکن چوز کرتے تھے اختلاط وغیرہ کے معاملے میں. اور پھر 6 مہینے جب رہ گئے تو حبب الیہ الخلا, خلوت بہت محبوب کر دی گئی. اب بار بار جا رہے ہیں, بار بار جا رہے ہیں, بار بار جا رہے ہیں, جا کر غار حرا میں بیٹھتے ہیں ان 6 مہینوں میں, اور بیٹھتے ہیں اور واپس کب آتے ہیں؟ جب بیوی بچے یاد آتے تھے. بیوی بچے یاد نہیں آتے تھے وہاں تک وہیں غار حرا میں پڑے رہتے تھے, غار حرا میں. کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ طریقہ یہی ہے کہ وہاں سے پہلے لینا پڑتا ہے, پھر مخلوق کو دیا جاتا ہے. اب دینا تھا مخلوق کو, تو دینا تھا تو فیض لے رہے تھے خلوت میں بیٹھ کر, اللہ کو یاد کر کے, اللہ کے دھیان میں بیٹھتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے. فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ, اس میں عبادت کرتے تھے غار حرا میں. فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ اللَّيَالِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ, کئی کئی راتیں, یعنی رات سے مراد کئی کئی راتیں اور دن, رات اور دن 24 گھنٹے وہاں رہتے تھے, کئی کئی دن رہتے تھے. فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ, کیا عبادت کرتے تھے اللہ بہتر جانتے ہیں, اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ القا کرتے تھے, اس کے مطابق وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے. اور پھر نبوت ملی, نبوت ملی اور آئے نبوت لے کر, تو کیا اس کے بعد چھوڑ دیا؟ نہیں, اس کے بعد بھی نہیں چھوڑا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. نہیں, یہ جاری رہا, یہ خلوت کا معاملہ اسے کہ لیں گے تو دیں گے, لیں گے تو دیں گے. حضرت جبریل آتے تھے وحی لے کر, وہ علم, علم مطالعہ سے ملتا ہے, تو علم مطالعہ کیا اور مطالعہ دے دیا, یہ مسئلہ ہے, یہ پہنچا دیا. لیکن مسئلے پر عمل کرنے کی صلاحیت یہ روحانی فیض سے آئے گی, تو وہاں سے روحانی فیض لے گا تو دے گا نا کسی کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کو دیتے تھے, رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر لیتے تھے. اور اللہ نے کہا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اے میرے نبی جب تم تقسیم کرنے سے فارغ ہو جائے تو پھر کھڑا ہو جا اور مجھ سے لے, تاکہ کل پھر تقسیم کر سکے. خیر میں ذرا ہٹ گیا. وہاں خلوت میں جہاں بیٹھا کرتے تھے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ, تو وہاں دیکھیے تھانہ بھون کی خانقاہ کو, تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ان کو دیکھا تھا. گنگوہ جا کر کے اس مسجد کو دیکھیے جہاں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے اور ذکر کیا کرتے تھے, اس میں جائیے گنگوہ میں. گدڑی آپ کی والدہ نے بنا کر کے دی تھی, نیلے رنگ کی تھی, بلو کلر کی تھی, لیکن لینے کے لیے روتے اتنے تھے, روتے اتنے تھے, روتے اتنے تھے کہ ان کے خاص ساتھی چچا زاد بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ رونے کے نتیجے میں یہ بلو کلر جو ہے وہ کلر نکل گیا, اتنے آنسو بہائے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے. اور حجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے خلافت دی تو 20s میں تھے آپ, ارلی 20s میں ہوں گے, ارلی 20s میں. کیا کہہ کر کے خلافت دی؟ کہ مولوی رشید احمد میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں تمہیں دے چکا ہوں, میرے پاس جو کچھ باطنی اور روحانی دولت تھی اتنی میں تم کو دے چکا, اسے بڑھانا اب تمہارا کام ہے. تو پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ کہ پھر کیا ہوا, پھر تو میں مر مٹا, اس کا جو مزہ لگ گیا تھا پھر تو میں مر مٹا. تو اس کے بعد حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ تقریباً 50 سال زندہ رہے, تو مر مٹا یعنی اس کے پیچھے لگ گیا, تو موت سے پہلے پہلے روحانیت کا مقام کتنا اعلیٰ ہو گیا ہوگا. خلوت, تو وہاں جا کر کے دیکھیے, شیخ الہند نور اللہ مرکدہ نے ان کو دیکھا تھا, حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا, तो ये मौलाना याकूब ननोतवी रहमतुल्लाह अलैहि, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि, हाजी साहिब रहमतुल्लाह अलैहि, इनके यहां कौन सी बड़ी दुनिया थी, कौन सी बड़ी दुनिया थी उनके यहां? लेकिन उसको हजरत गंगोही, हजरत शेखुल हिंद फरमाते हैं कि मैंने हर जगह दुनिया देखा, दुनिया यानी बकदरे जरूरत दुनिया, हर जगह देखा, समझे? यानी वहां दुनिया क्या होगी उनके पास, जहां फाके होते थे वहां क्या, वहां उसके बारे में मैंने हर जगह दुनिया देखा, हर जगह दुनिया देखी, का सिर्फ एक जगह पर दुनिया नहीं देखी, मौलाना कासिम ननोतवी के पास। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये फाके में मस्त रहने वाले लोगों के पास जो थोड़ी बहुत दुनिया थी उसके बारे में हजरत जब ये फरमा रहे हैं कि मैंने हर जगह दुनिया देखी, तो मौलाना कासिम ननोतवी की हालत क्या होगी? कहीं सफर करते थे तो अपना सामान रखने के लिए थैला नहीं होता था, थैला नहीं होता था, एक जोड़ी कपड़ा, थैले की जरूरत ही नहीं, एक जोड़ी कपड़ा लुंगी कंधे पर डाल देते थे, कपड़े मैले हो जाते थे, रात को सोने से पहले लुंगी पहन लेते थे, कपड़े धो लेते थे, सुबह तक में खुश्क हो जाते थे। ये जुहद था, क्या दुनिया उनकी तरफ नहीं आई होगी? दुनिया की तो खासियत है कि जो उससे भागता है उतनी ही उसके पीछे दौड़ती है, आई होगी और बहुत आई होगी, लेकिन आगे चलता कर देते थे, आई दुनिया चलता कर दिया, आई दुनिया चलता कर दिया। दुनिया को उन्होंने आखिरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया। जुहद मेरे भाइयों इख्तियार करो, जुहद, जुहद। एक शख्स जो है बहुत माल कमाता है इस नीयत से कि मैं माल कमाऊंगा आखिरत बनाने के लिए, हो सकता है कि माल खूब कमाने के नतीजे में दुनिया न बना, आखिरत न बना सके। पहले तो ये नीयत है कि कमा कमा के गरीबों को खिलाऊंगा, फकीर मिस्कीनों को खिलाऊंगा, बेवाओं को, यतीमों को, इल्म उलमा पर, मदारिस पर, मस्जिदों पर। नहीं, फिर एक लाख आ गए तो कहा पहले एक लाख का ये घर अपना बना लेते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद जो कुछ होगा वो। फिर धीरे से एक लाख और आया तो कहा पहले ये छोटी सी दुकान बना लेते हैं, इसका इनकम फिर। हो सकता है कि नौबत ही ना आए, और हो सकता है कि वो 99 के चक्कर में पड़ जावे, 99 के चक्कर में, 99 हो गए तो कि इसको 100 कर लेते हैं, फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। अब 100 हो गए, 100 तो फिर ख्याल आएगा कि 200 कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह खर्च करेंगे, फिर 300 कर लेते हैं। एक मालदार आदमी था, उसके घर में रोजाना दाल पकती थी, और उसके पड़ोस में एक वर्किंग क्लास का आदमी था, उसके घर में रोजाना मुर्गी पकती थी। तो मालदार की बीवी ने यह कहा कि हमारे घर में रोजाना दाल पकती है, हम मालदार लोग हैं, और उसके घर में रोजाना मुर्गी पकती है, वो गरीब आदमी है, कमाता है सुबह से शाम तक, और जो कुछ मिलता है उससे मुर्गी का गोश्त ला करके खरीदते। तो मालदार आदमी ने कहा कि वो इसलिए गोश्त खाता है कि उसने 99 का चक्कर नहीं देखा है, उसके पास 10 रुपये आते हैं, 10 रुपये का गोश्त ला करके खा जाता है, उसने 99 देखे ही नहीं है। 99 देखता तो ख्याल आता कि इसको अब 100 बनाना है, क्या उसने 99 का चक्कर नहीं देखा है। तो बीवी ने कहा कि ये 99 का चक्कर क्या है, तो कि मैं तुझे बताता हूं। एक लिफाफे में 99 रुपये रखे उसने, और उसने कहा कि जाकर के उसकी बीवी को दे आओ तुम। कहना कि जब तुम्हारे शोहर आए तो ये नन्नान ये लिफाफा हमारे शोहर की तरफ से हदिया है। उसने गिने रात को आकर, मुर्गी तो पकी लेकिन रात को आकर के गिने तो 99 रुपये। दूसरे दिन वहां से भी दाल की खुशबू आई, इधर भी दाल उधर भी दाल, दूसरे दिन फिर दाल, तीसरे दिन फिर दाल। तो ये मालदार की बेगम को मालदार ने कहा कि देख लिया तुमने ये 99 का चक्कर? तो ये पूछने के लिए गई उसकी बीवी को कि भाई क्या हुआ, आजकल तुम्हारे घर से भी दाल ही की खुशबू आ रही है, मुर्गी पकना बंद हो गया? तो कहा कि हमारे शोहर ये कहते हैं कि 99 हो गए तो अब इसे 100 बनाना चाहिए, और 100 के बाद 200, और 200 के बाद 300, का 99 के चक्कर में पड़ गया। जितना कम हो इतना अच्छा है। अल्लाह से ये दुआ करो कि ए अल्लाह माल की फरावानी से बचा ले, लेकिन जिस वक्त जितने पैसों की मुझे जरूरत पड़ जावे उतने पैसे का इंतजाम कर दिया कर।
मैं लखपति बनना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर मुझे किसी वक्त लाख की जरूरत पड़े तो ऐसा मेरा सबब कर दे तू कि लाख आ जावे। मैं मुझसे ताल्लुक रखने वाले जो ओलामा है उनके लिए ही दुआ करता हूं कि अल्लाह इनको मालदार मत बनाना, इनको मालदार मत बनाना, इनको मालदार मत बनाना, लेकिन मोहताज भी मत बनाना, मोहताज भी मत बनाना। इनमें से जिसको जिस वक्त जितने पैसे की जरूरत है तो इज्जत के साथ इनके हाथों में पहुंचाना। इनको किसी के सामने मोहताज मत करना, किसी के सामने हाथ फैलाने वाला मत बन। इनको उलझन में मत डालना कि मेरी इतनी जरूरत है मैं क्या करूं। ये हजरत ईसा अलैहि सलाम की नसीहत है, या तालिबत दुनिया ले तबिर तरको का दुनिया अबर्रो, ए दुनिया का के तालिब, ए दुनिया को कमाने वाले, तू इसलिए कमा रहा है कि तेरी नीयत यह है कि बहुत पैसे आ जाएंगे तो मैं नेकी करूंगा। तेरा दुनिया को छोड़ देना बड़ी नेकी है, ये छोटी नेकी है, कमाएगा और दूसरों को देगा ये छोटी नेकी, इसलिए कि हो सकता है कि दे ही ना सके तू और माल के फितने में पड़ जाए। इन्न लिकुल्ल उम्मतिन फितनतन व फितनतु उम्मती अल माल, हर उम्मत का एक फितना होता है, मेरी उम्मत का फितना माल है, बड़ा फितना है ये माल। मल फकर अख्शा अलैकुम, आप फरमाते हैं कि तुम फकीर रहो गरीब रहो इसका मुझे अंदेशा नहीं है, मेरी उम्मत फकीर हो जाए इसका अंदेशा नहीं है, मुझे अंदेशा किस बात का है। वलाकिन अख्शा अंतुबसत लकुमुद दुनिया, मुझे डर यह है कि कहीं दुनिया तुम्हारे ऊपर फरावानी के साथ ना आ जाए। वलाकिन मल फकर अख्शा अलैकुम वलाकिन अंतुबसत लकुमुद दुनिया कमा बुसी तत्लिमन कान कबलकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों के लिए दुनिया की फरावानी हुई थी और फिर फतना फसुहा कमा तना फसुहा, फिर तुम भी आपस में मुकाबला करने लग जाओ जैसे वो मुकाबला करने लग गए थे। फतुह लिखकुम कमा हलकत हुम, फिर ये दुनिया तुमको उसी तरह हलाक कर दे जैसे उनको हलाक किया था। उम्मत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे हैं तो फक्र से नहीं, फक्र से नहीं, बल्कि किससे डर रहे हैं, मालदारी से डर रहे हैं, फक्र से नहीं मालदारी से डर रहे हैं। फक्र से नहीं मालदारी से डर रहे हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि यबन उख्ती, ये मेरे भांजे, हजरत उरवा को कह रहे हैं, हजरत उरवा को, यबन उख्ती ये मेरे भांजे, इन्ना लनरल हिलाल सुम्मल हिलाल सुम्मल हिलाल, ये मेरे भांजे हम चांद देखते थे, एक महीना गुजर जाता था फिर चांद देखते थे, एक महीना गुजर जाता था फिर चांद देखते थे, पूरे दो महीने गुजर जाते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घरों में से किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। तो कहा कि मादा युईशुकुम, फिर तुम खाते किया थे, तो कहा अलस्वदान अत्तमर वलमा, खजूर और पानी, दो दो महीने तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर और पानी, खजूर खाया है और पानी पिया है, अज़वाजे मुताहरात ने खजूर खाया है और पानी पिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का ये फक्र जो है ये इख्तियारी था, मजबूरन फकीर नहीं थे, इख्तियारी। अल्लाह ताला शानहु ने फरमाया कि ए मेरे नबी, अगर तुम चाहो तो ओहद पहाड़ में तुम्हारे लिए सोने में तब्दील कर दूं और ये तुम्हारे साथ चलता फिरता रहे, जहां जी चाहे तुम खर्च करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ए जिब्रील तुम अल्लाह को जाकर के कहो कि मैं तो ऐसी जिंदगी चाहता हूं कि मैं एक दिन पेट भरकर खाऊं और अल्लाह का शुक्र अदा करूं और दूसरे दिन भूखा रहूं और सब्र करूं, सब्र और शुक्र वाली जिंदगी चाहता हूं, गफलत वाली जिंदगी नहीं चाहता, गफलत वाली जिंदगी नहीं चाहता। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि या अबा ज़र अतुबसिरु उहदन, तू उहद को देख रहा है? और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अगर उहद पहाड़ पूरा का पूरा सोना हो जाए और मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं यूं खर्च कर दूं और यूं खर्च कर दूं और यूं खर्च कर दूं, यूं खर्च कर दूं, यूं खर्च कर दूं, यूं खर्च कर दूं,
اور اپنے لیے صرف 3 دینار رہنے دوں. 3 دینار غور سے سنو, 3 دینار رہنے دوں, پورا احد پہاڑ یوں خرچ کر دوں, 3 دینار اپنے لیے رہنے دوں. اور شارحین نے اس میں پھر بحث کی ہے کہ یہ 3 دینار رہنے دوں کس کام کے لیے, 3 دینار کس کام کے لیے رہنے دوں. تو کہا 3 دینار میں سے 1 دینار تو اس لیے کہ میری بیویوں کے خرچے کے لیے, 1 دینار میرے پاس آنے جانے والوں کی ضرورتوں کے لیے, مہمان وغیرہ یعنی میری ضرورتوں کے لیے, اور 1 دینار میرے سر پر جو قرضہ ہے اسے ادا کرنے کے لیے. یہ 3 دینار بھی اس کے لیے رہنے دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور جھپٹ کر لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر باہر چلے گئے, مسجد سے باہر حجرے میں چلے گئے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہوا, آج نماز پڑھ کر کے سیدھے یوں چلے گئے, تھوڑی دیر کے بعد پھر تشریف لائے, اس لیے کہ جانتے تھے کہ تشویش ہوگی میرے محبین کو کہ حضرت کو کیا تکلیف ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں آج ایک سونے کی ڈلی آئی ہوئی ہے گھر میں, سونے کی ڈلی گھر میں آئی ہوئی ہے, سونے کی ڈلی میں بھول گیا تھا تو نماز میں اس کا خیال آ گیا. آیا خیال کہ سونے کی ڈلی پڑی ہوئی ہے. تو سلام پھیرنے کے بعد میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ سونے کی ڈلی میرے پاس 1 سیکنڈ اور زیادہ رہے, اس لیے میں گیا اور جا کر کے اس کا انتظام کر کے آیا ہوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, اب مجھے سکون ہو گیا. میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے پاس 1 رات بھی زیادہ پڑی رہے. یہ تو اللہ جل جلالہ عام منوالوں نے ہم پر فضل فرمایا ہے کہ گنجائشیں ہمیں دی ہیں, لیکن آخرت کی فکر کر کے میرے بھائیو ان گنجائشوں کی طرف نظر مت کرو. جتنا کم ہوگا اتنا فائدے میں رہو گے, جتنا کم ہوگا فائدے میں رہو گے. ہاں اتنا کم بھی نہ ہو کہ آدمی پریشانی میں مبتلا ہو جائے, لیکن یہ جو فیوچر سیکیورٹی اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے, کوئی پیٹ بھرے گا ہی نہیں, آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا. ایک گھر اور ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, یوں ہو جائے, اور پھر اپنی ضرورتوں کو سمیٹنے کے لیے آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے, آدمی توریہ بھی کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے اور باتوں کو ٹویسٹ بھی کرتا ہے. پھر اور علماء کے ذہن میں بھی جو مسائل ہوتے ہیں اپنی گنجائش ڈھونڈنے کے لیے اسے بھی توڑ مروڑ کر کے کسی طرح گنجائش ڈھونڈتے ہیں اور ناجائز کام کے مرتکب ہو جاتے ہیں, جھوٹ کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں اپنی دنیا کی عیش کے لیے. تو عوام کی پھر کیا حالت, عوام علماء بھی مبتلا ہو جاتے ہیں غلط کاموں میں. اپنا وقار کھو دیتے ہیں, اپنی عزت کھو دیتے ہیں. اس لیے زہد, اللہ مجھے بھی, میں خود محتاج ہوں اس کا, خود محتاج ہوں. میں تو دنیا دار آدمی ہوں, دینداری تو ایک قطرہ بھی میرے پاس نہیں ہے. آپ سب مل کر کے دعا کرو میرے لیے کہ اللہ مجھے دینداری نصیب فرما دے اور اچھی حالت میں مجھے موت نصیب کرے. یہ باتیں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, میں خود اس کا محتاج ہوں. میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق انتقال ہو رہا ہے اور انتقال ہو رہا ہے تو یوں نظر پڑ گئی, بخاری شریف کی حدیث ہے, کپڑے پر نظر پڑ گئی کہ 1-2 دبے لگے ہوئے ہیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری بیٹی, میری جب روح نکل جاوے تو ان کپڑوں کو دھو کر انہی میں مجھے کفن دینا, انہی کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا دھو کر کے. تو کہا کہ ابا جان آپ کے لیے نیا کفن ہوگا. تو کیا فرمائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, الحی احق بالجدید, جو زندہ ہے وہ نئے کپڑوں کا تو زیادہ محتاج ہے, مرنے والا آدمی, مرنے انما ہی للمہلت, مرنے والا آدمی جو کفن پہنتا ہے وہ تو پیپ کے لیے ہوتا ہے, نئے کی کیا ضرورت ہے. آج دنیا دیکھو کہاں جا رہی ہے,
مرنے کے بعد کوفن کتنے مہنگے مہنگے ہوتے ہیں, کوفن کیسے کیسے مہنگے مہنگے کوفن, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے میرے بھائی. تو میں کیا کہہ رہا تھا, زہد اپنی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ الراسخون فی العلم, راسخین فی العلم, علم میں رسوخ جن کو ہے ان کی اللہ نے تعریف کی ہے. اللہ ہمیں بھی راسخین فی العلم میں شامل فرمائے. ان کی جو خصوصیتیں ہیں ان میں سے ایک بہت اہم خصوصیت زہد, ان کی زہد ہے. زہد من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ تعالی شانہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں, جسے خیر دینا چاہتے ہیں, اور خیر بھی کیسی, بہت زیادہ خیر, خیر عمیم یا بہت بڑی خیر, دونوں, بہت بڑی اور بہت زیادہ, یعنی کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں میں اعلی درجے کی خیر جسے دینا چاہتے ہیں اسے کیا بناتے ہیں, فقیہ بناتے ہیں. فقیہ, اور فقیہ کس کو کہتے ہیں, جس کو مسائل بہت یاد ہو, بہت بڑا مفتی ہو, نہیں. فقیہ کی سب سے پہلی تعریف کیا ہے, الزاہد فی الدنیا, اسے دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے. نمبر دو, والراغب فی الآخرہ, اس کو آخرت کی رغبت ہو, دنیا نہیں چاہیے اس کے آخرت چاہیے. اور چونکہ اسے دنیا نہیں چاہیے اور آخرت چاہیے, تیسری صفت اس کی کیا ہے, والبصیر بامر دین ہی, اسے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اس کی اس کو پوری بصیرت ہوتی ہے, چاہے وہ مفتی ہو یا نہ ہو, مفتی ہے نہیں ہے, عالم ہے نہیں, اسے یہ معلوم ہے کہ کس جگہ پر جائز ہے, کس اسے پورا اپنے اپنی زندگی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. نہیں معلوم ہوتا ہے تو پوچھتا ہے, چونکہ بصیرت ہے کہ یہاں مجھے معلوم نہیں ہے تو مجھے پوچھنا پڑے گا. بصیرت ہے اس لیے کس سے پوچھنا ہے وہ بھی جانتا ہے. اور اگر دو مفتیوں کا آپس میں فتوے کا ٹکراؤ ہو جائے تو الزاہد فی الدنیا والراغب فی الآخرہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے کہ ان دونوں فتووں میں سے کون سا فتویٰ مجھے لینا ہے. آخرت سے اس کا تعلق ہو گیا ہے, اس کا اللہ سے تعلق ہو گیا ہے, جیسے مزاج پہچانتا ہے شریعت مطہرہ کا, مجھے آخرت کے لیے کیا کرنا ہے. لاکھ لوگ کہیں گے کہ اس پہ عمل کرنا نہیں, بھی تو بہت بڑے مفتی صاحب ہیں, کہ نہ بھائی ہمارا دل یہاں جاتا ہے. تو علم بھی پورا, اور علم کے ساتھ والمداوم علی عبادت ربہ, اپنے پروردگار کی اطاعت اور فرما برداری میں ہمیشہ لگا رہتا ہے. زہد, زہد اللہ مجھے بھی نصیب کرے, آپ سب دوستوں کو بھی نصیب کرے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے, اللہ ہم سب کو نصیب کرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قبرستان میں جاؤ, اور قبرستان میں جا کر, ہم قبرستان جاتے نہیں, اور جو لوگ جاتے ہیں تو کس نیت سے جاتے ہیں, دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. بھائی دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی نیت بھی کرو, اور اپنی اصلاح, اپنی دل میں فکر پیدا کرنے کی, اتنی فکر دل میں پیدا ہو جانی چاہیے کہ آدمی کو ایسا ہو جائے کہ میں کسی وقت بھی مر سکتا ہوں, میں کسی وقت بھی مر سکتا ہوں, میں کسی وقت بھی مر سکتا ہوں, یہ خیال آ جائے, اور اس خیال کے بعد بھی نارمل زندگی گزارے, کھائے بھی, پیے بھی, سوئے بھی, لیکن کسی وقت بھی مر سکتا ہوں. اس لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے مجھے, ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے میری روح نکلے. یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, انسان کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرے گا. گناہ کرتے ہوئے مرے گا تو اللہ کے دربار میں گناہ کرتے ہوئے حاضر کیا جائے گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا ملے خاک میں اہل شان کیسے, دنیا دو ہے, دنیا 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 کیا ہے, دنیا جاہ, جاہ فیم, اور دوسری دنیا شہوتوں کو پورا کرنا, اپنی چاہتوں کو, خواہشات کو پورا کرنا. یہ دنیا کے دو حصے ہیں, جاہ اور باہ, یہ دنیا ہے. پیسہ دنیا نہیں ہے, ڈالر دنیا نہیں ہے, یہ سب دنیا نہیں ہے. اس لیے اگر یہ بہت کچھ جمع ہو جائے ہمارے نہ جمع کرنے کے باوجود, لیکن جاہی اور باہی معاملات میں آدمی ٹھیک ہے تو یہ دنیا دار نہیں, جاہی اور باہی معاملہ کنٹرول میں ہے. اور ایک فقیر ہے, کلاش ہے, ایک پیسہ نہیں ہے, لیکن وہ جاہی معاملات کا شکار ہے یا باہی معاملات کا شکار ہے, یہ دنیا ہے, یہ دنیا دار ہے. تو یہ مال جو ہے, مال یہ برا نہیں ہے, لیکن مال جمع ہو جانے کے نتیجے میں دنیا آ جاتی ہے, جاہ بھی آ جاتی ہے اور شوق بھی پورا کرنے کے, یہ بھی میں کروں اور یہ بھی میں کروں. پہلے غریب تھا یا ایوریج درجے کا تھا تو بہت بڑے بڑے شوق نہیں ہوتے تھے, بڑے بڑے شوق ہو رہے ہیں کہ چلو فلاں ملک میں جاتے ہیں اور فلاں یوں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں. دنیا مال کی وجہ سے دنیا آ جاتی ہے. تو مال مضموم اس لیے ہے کہ مال کے ذریعے دنیا کی تکمیل ہوتی ہے. مال کے بغیر آدمی جاہ یا باہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا, کیسے ہوگا؟ غریب آدمی کیسے اپنی جاہی اور باہی چاہتوں کو پورا کر سکے گا؟ جاہ اور باہ, اور جاہ اور باہ کی تکمیل کے لیے مال. اس لیے دنیا اب تین چیزوں پر مشتمل ہو گئی, جاہ باہ. خواہش کو پورا کرنا ناجائز خواہش, جاہ بڑا بننے کا شوق, بڑا بننے کا شوق. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا, یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا, یہی تیرا دھن ہے کہ میں سب سے بڑا رہوں. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. تیری جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی, تیری مالداری ہمیشہ نہیں رہے گی, تیری یہ عزت ہمیشہ نہیں رہے گی, تیری یہ خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہے گی. سوچو میرے بھائیو, سوچو. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا, میں سب سے بڑا رہوں. کیا جس کو مرنا ہے, کل جس کی آنکھیں بند ہونے والی ہے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے؟ جسے ملک الموت کو دیکھنا ہے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے؟ جسے پتا ہے کہ مجھے کفن میں لپیٹ کر 6 فٹ زمین میں مجھے کھڈے میں ڈال دیا جائے گا, وہ ایسی زندگی گزارتا ہے؟ جس کا جسم سڑنے والا ہے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے؟ جسے جواب دینا ہے منکر نکیر کو, وہ ایسی زندگی گزارتا ہے؟ جس کے جسم کو کیڑے کھانے والے ہیں, جس کے جسم سے پیپ اور خون بہنے والا ہے, وہ ایسی زندگی گزارتا ہے؟ جسے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کے 1 سیکنڈ کا جواب دینا ہے, وہ ایسی زندگی گزارتا ہے؟ جاہ اور باہ, بڑا ہو جاؤں, باہ خواہشات پوری, جو دل میں آئے حلال حرام کی تمیز کے بغیر, یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں, یہ مزہ اڑا لوں یہ مزہ اڑا لوں یہ مزہ اڑا لوں, اور غفلت میں پڑتا جاتا ہے, غفلت میں پڑتا جاتا ہے. مباح حد میں رہ کر کے بھی آدمی جب خواہشات کو پورا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر نفس جب بھر جاتا ہے مباح چیزوں سے تو پھر نفس دوسری چیزوں کو ڈھونڈتا ہے جو کہ ناجائز حد میں ہوتی ہے. سکون نہیں ملتا اسے سکون نہیں ملتا. اس لیے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اسے بعض مباح چیز سے بھی دور رکھو, بعض مباح چیز سے بھی دور رکھو. اسے مشتبہ چیزوں سے تو دور رکھنا ہی ہے, مکروہ چیزوں سے بھی دور کرو, مکروہ تنزیہ سے بھی دور رکھو, اور بعض مباح چیزوں سے بھی دور رکھو. جو مانگا دے دیا تو کل جا کر کے وہ ایسی چیز کا مطالبہ کرے گا جس میں اللہ کی نافرمانی ہوگی. تو جا بڑا بننے کا شوق یہ دنیا, باہ اپنی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کا شوق یہ دنیا, اور یہ دونوں پورے ہوتے ہیں مال سے. عموماً جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ ساری چیزیں, تو مال اگر ان دونوں کاموں کی تکمیل کے لیے تو مال بھی دنیا ہو گیا. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, بڑی بڑی شان والے مٹی میں کیسے مل گئے, اور بڑے بڑے بنگلوں والے, بڑی بڑی عمارتوں والے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, بڑے بڑے مکانوں والے لا مکان ہو گئے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, مشہور لوگ جہاں کہیں جاتے تھے تو پوری دنیا نظر اٹھا کے دیکھتی تھی کہ وہ کون جا رہا, وہ فلاں صاحب ہے, فلاں پرائم منسٹر, فلاں منسٹر, فلاں شیخ, فلاں یوں. ہوئے نامور بے نشاں کے, آج قبرستان میں جا کر کے دیکھو تو ملتی نہیں ان کی قبریں. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. ہیں آسمانوں جیسے لوگ تھے, بڑے بڑے لوگ, ان کو زمین کھا گئی ہے. آسمان کو تو زمین کبھی نہیں نگل سکتی, کہ دنیا میں جو آسمان بن کر رہتے تھے, سینے تان کر گردنیں اونچی کر کے, مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں, میرے سامنے ایسی بات کرتا ہے میں والے یہ آسمان یہ اونچے اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے کیسے کیسے اونچے لوگوں کو زمین کھا گئی. تو قبرستان میں جا کر کے یہ دیکھنا ہے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. ان کے بارے میں حسن ظن رکھو کہ قبر میں انشاءاللہ ان کو راحت پہنچ رہی ہوگی, لیکن یہ کہ آج تو بے نشاں ہو گئی ہے موت کو. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم, ہفتے میں ایک مرتبہ چونکہ ہم غفلت کے دور سے گزر رہے ہیں, ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم آدمی آنکھ بند کر کے بیٹھے اور آنکھ بند کر کے بیٹھ کر کے موت کا مراقبہ کرے, اور موت کا مراقبہ کرے اور اس میں کیا سوچے, اس میں یہ سوچے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے کینسر ہو گیا ہے, کچھ بیماری ہو گئی ہے اور بس اب آخری وقت ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, سب میرے آگے پیچھے میرے رشتے دار کھڑے ہیں اور میری روح نکل رہی ہے, میری روح نکل رہی ہے, میری روح ٹخنوں سے نکل کر میری ایڑی تک آ گئی ہے, ٹخنوں تک آ گئی ہے. فرشتہ جب روح کو نکالتا ہے, فرشتہ روح کو نکالتا ہے تو بدن ہلتا ہے. یہ کیوں ہلتا ہے؟ اس لیے کہ فرشتے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے, اس لیے کسٹمر ڈیفیکلٹ ہے, اگرا آدمی ہے یہ, اس کی روح کو میں حکم کروں گا تو فوراً نکلے گی نہیں, چل میرے ساتھ اللہ کے پاس, یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. جیسے مجرم کو پولیس کھینچ کھینچ کر لے جاتا ہے تو اس کے حساب سے وہ 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے شروع کرتے ہیں روح کو کھینچنا, تو وہ روح جو ہے اس کی روح یہ جو یہ ٹخنے کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں بھول گیا, ٹوز, تو یہ ٹوز کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں ان جوائنٹس کے اندر وہ ایسے پکڑ لیتی ہے روح, اس لیے کہ آگے اس کو کوئی جگہ پکڑنے کی ملتی نہیں ہے تو پکڑ لیتی ہے, اور فرشتہ اس کو کھینچتا ہے, اس کو چھڑاتا ہے. جیسے آدمی بچہ ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے تو وہ پلر کو پکڑ لیتا ہے تو اس کو چھڑا کر کے کسی طرح لے جاتے ہیں تو پکڑ لیتا ہے, کھینچ کھینچ کر کے جب یہاں سے چھڑا لیتے ہیں تو پھر وہ یہاں پکڑ لیتا ہے, وہ روح پکڑ لیتی ہے یہاں اینکلز کو, یہ ٹخنوں میں پکڑ لیتی ہے, وہاں سے کسی طرح اسے نکالتے ہیں تو یہاں آ کر کے گھٹنوں میں پکڑ لیتی ہے, وہ گھٹنوں کو پکڑ لیتی, چھوڑتی نہیں ہے, یہاں سے پھر یہ کمر والے جوائنٹ میں آ کر کے پکڑ لیتی ہے. تو وہ چھوڑنا نہیں چاہتی کہ میں کسی طرح نہیں جانا چاہتی, اس لیے کہ اسے سب نظر آتا ہے, نظر آتا ہے, فرشتے نظر آتے ہیں, عذاب نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ قرآن میں کہتے کہ ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون على وجوههم وادبارهم, کاش کہ تم دیکھ لیتے, کاش کہ تم دیکھ لیتے اللہ کے منکرین کی روح نکالنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کاش کہ تمہیں نظر آ جاتا, وہ ان کے چہروں پہ مارتے ہیں, ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں وہ روح نکالتے ہوئے. تو یہ کھینچ کھینچ کے نکالتے ہیں اور نکال کر کے لے جاتے ہیں پھر روح کو. تو آدمی ایسا سوچے کہ اب جو ہے میری روح نکل رہی ہے, میرے گناہوں کی وجہ سے نکلنا نہیں چاہتی, لیکن وہ فرشتہ نکال رہا ہے. اور فرشتہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا ملک الموت سے کہ آپ جب کسی اللہ کے نافرمان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کس حالت میں آتے ہیں, مجھے ذرا بتلاؤ. تو کہا کہ اے خلیل اللہ, اے اللہ کے پیغمبر, آپ کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ مجھے اس شکل میں دیکھ سکیں. پیغمبر کے پاس طاقت نہیں, جو کسی چیز سے ڈرتا نہیں, پیغمبر حضرت جبریل کو دیکھتا ہے. کہا کہ اس شکل میں مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں. کہا کہ نہیں, پھر بھی مجھے دکھاؤ. تو کہا اچھی بات ہے, ذرا تھوڑی دیر کے لیے ادھر منہ کر لو. ادھر منہ کر لیا, کہا کہ اب مجھے دیکھو. دیکھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت کو اس حالت میں جس حالت میں اللہ کے نافرمانوں کی روح نکالتے ہیں, بے ہوش ہو کر گر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام, بے ہوش ہو کر گر گئے. حضرت جبریل, حضرت اسرائیل نے, معاف کیجیے, حضرت ملک الموت نے, حضرت اسرائیل نے پھر اپنی اصلی شکل پر آ گئے, جس شکل میں ان سے ملاقات کرتے وقت آتے تھے, اور ان کو جگایا کسی طرح. جب وہ ہوش میں آئے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کا نافرمان, اللہ کا منکر, جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا, اس کو مرنے کے بعد قبر میں عذاب نہ ہو, قیامت کے دن عذاب نہ ہو, جہنم میں عذاب نہ ہو, کوئی عذاب نہ ہو, صرف یہی عذاب ہو کہ وہ تم کو ایک مرتبہ دیکھ لے تو کافی ہے. یہ ملک الموت کو دیکھ لینا ہی اس کے اللہ کے انکار اور کفر اور نافرمانی پر بس اتنا عذاب کافی ہے. تو حدیثوں سے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ موت کے وقت کی سختی وہ قبر کی سختی کے مقابلے میں کچھ نہیں, اور قیامت کے دن کی سختی وہ قبر کی سختی قیامت کے دن کی سختی کے مقابلے میں قبر کی سختی کچھ نہیں, اور جہنم کی سختی کے مقابلے میں قیامت کے دن کی سختی کچھ نہیں. جب موت کے وقت کی یہ سختی ہے تو جہنم کی کیا سختی ہوگی؟ تو آدمی سوچے کہ میری روح اب نکالی جا رہی ہے, بڑی مشکل سے فرشتے نے روح نکالی. مشکل سے کیوں؟ اس لیے کہ میں نافرمان ہوں, برا ہوں, اور اب جو ہے مجھے غسل دیا جا رہا ہے, لوگ غسل دے کر کے مجھے کفن میں ڈال رہے ہیں, اب مجھے کوفن میں رکھ دیا, اب مجھے مورچری میں چھوڑ کے سب گھر چلے گئے. کوئی کسی کو اب میرے اندر دلچسپی نہیں, نہ بھائی کو, نہ ماں کو, نہ بہن کو, نہ دوست کو, چھوڑ دیا وہاں, اور سب جلدی کر رہے ہیں کہ جلدی اس کو, اس میت کو جلدی دفن کر دو. اب مجھے اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں, گاڑی میں رکھ رہے ہیں, اب میں قبرستان پہنچ گیا, مجھے اٹھا کر کے جنازہ گاہ میں لے گئے, میری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے, اب مجھے اٹھا کر دوبارہ لے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح کہ اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں مجھے سب اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے. سوچو کیا کیا عالم ہوگا اس وقت ہمارا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اچھا آدمی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ قدمونی قدمونی, تاخیر کیوں کر رہے ہو, جلدی کرو, جلدی جلدی مجھے لے جاؤ, جلدی قدمونی, اس لیے کہ وہ سب جنت کی چیزیں دیکھتا ہے. اور برا آدمی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ الا این تذهبوا نبی, الا این تذهبوا نبی, الا چیختا ہے وہ, الا این تذهبوا نبی, تم مجھے لے کر کہاں جا رہے ہو, تم مجھے لے کر کہاں جا رہے ہو, تم مجھے لے کر کہاں جا رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اور جن, انسان اور جن اس کی یہ آواز سن لے, یہ آواز جو چیخ چلا کر کے وہ کہتا ہے کہ مجھے تم کہاں لے جا رہے ہو, تو ایک شخص بھی ہوش میں نہ رہے, سب بے ہوش ہو جاوے. یہ اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے کہ ہم اس کی وہ چیخ کو سن نہیں پاتے. اب لوگوں نے مجھے قبر میں اتار دیا ہے, اب قبر کو بند کر رہے ہیں, مٹی ڈالی جا رہی ہے, اب سب مجھے چھوڑ کر کے چلے گئے ہوں گے, اب میں اکیلا رہ گیا ہوں قبر کے اندھیرے میں, ابھی منکر نکیر آئیں گے, یہ منکر نکیر میرے سامنے آ گئے ڈراؤنی شکل کے ساتھ, اور مجھے پوچھ رہے ہیں کہ مر ربوں کا ماں دینوں کا. یہ مراقبہ کرے. اب جو ہے ان چیزوں میں سے کوئی چیز اگر اثر کر گئی تو ظاہر ہے کہ فکر پیدا ہو جائے گی, رات کو بھی ذرا نیند اچھی طرح نہیں آئے گی, آنکھ کھل جائے کرے گی دو تین مرتبہ رات میں, تو اچھا ہے آنکھ کھل جائے تو اللہ کو یاد کرو, اللہ سے کوئی اللہ معاف کر دے, فجر کے وقت آنکھ کھل جائے تو نماز پڑھو, تہجد کے وقت آنکھ کھل جائے تو دو رکعت نماز پڑھ لو. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ موت کی یاد کی وجہ سے میری زندگی بیکار ہو گئی, میری زندگی کا مزہ ختم ہو گیا, اس لیے ہم لوگ چاہتے یہ ہیں کہ موت کی یاد آتی ہے اسے بھی بھولنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ موت, موت کی یاد, دیکھو موت یہ بھی دوا کی طرح ہے, دوا کی طرح. آپ کو اگر کانسٹیپیشن ہو, قبض ہو, تو دوا آپ کتنی کھاتے ہیں؟ اتنی کھاتے ہیں جس سے اجابت ہو جاوے, ریلیف ہو جائے, اتنا کہتے ہیں. اتنی دوا نہیں لیتے کہ ڈائریا شروع ہو جاوے, ہے نا, اتنا نہیں لیتے. تو اگر ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ دو ساچیٹس لے لیا کرو اس دوا کے, آپ نے دو ساچیٹس لیے اور دیکھا گیا تو ڈائریا شروع ہو گیا, دوسرے دن پھر دو ساچیٹس لیے آپ نے دیکھا کہ ڈائریا شروع ہو گیا, تو آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر سے بات کر کے ایک ساچیٹ پر آ جائیں گے. اسی طرح موت کی وجہ سے موت کی یاد کا اتنا فائدہ ہونا چاہیے کہ آپ ناجائز کاموں سے رک جائیں, گناہوں سے رک جائیں, اچھے اچھے کام کرنے لگ جائیں, بس یہ قبضہ جو ہے وہ دور ہو جائے آپ کا, آخرت کی فکر کا جو قبض ہے نا یہ دور ہو جائے, آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. لیکن اگر ایسا لگے کہ مجھے تو بیوی بچوں میں بالکل اب انٹرسٹ نہیں رہا, دکان میں بھی بالکل انٹرسٹ نہیں رہا, جو ضروری کام ہے اس میں بھی بالکل انٹرسٹ نہیں رہا,
تو سمجھ جانا چاہیے کہ میں کچھ زیادہ کر رہا ہوں, تو اب ہر ہفتے مراقبہ کرنے کے بجائے دو ہفتے میں ایک مرتبہ کر لیا کرو. اپنے شیخ سے رابطہ کرو کہ میری یہ کیفیت ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. بس اسی پر اب ختم کرتا ہوں. کرنا کیا ہے ہمیں؟ اچھا خاتمہ کس کو ملے گا؟ جو موت کو یاد کرے گا اور موت کو یاد کر کے موت کی تیاری کرے گا. اچھا خاتمہ کس کو ملے گا؟ جو آخرت کی فکر کرے گا اور آخرت کی فکر کر کے آخرت کی تیاری کرے گا. اور آخرت کی فکر کیسے پیدا ہوگی؟ موت کی یاد دل دماغ میں کیسے بسے گی؟ نمبر ایک, دینی مجالس میں شرکت کرو. دینی مجالس میں کہیں نہ کہیں موت کے مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرو. نمبر دو, آپس میں اگر دو چار ساتھی مل کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ موت کا مذاکرہ کر لیا کرے تو بہت اچھا. نہیں تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دو چار دوست مل کر یا ایز اے فیملی موت کے اوپر مستند علماء کی, معتبر علماء کی, اوتھینٹک علماء کی, ریلائبل علماء کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھو. موت کی یاد بہت اچھی کتاب ہے, ایک دوسری کتاب بہت اچھی ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا, مرنے کے بعد کیا ہوگا, واٹ ول ہیپن آفٹر ڈیتھ, یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے. ان کتابوں کو پڑھو اس کا ہفتے میں ایک مرتبہ. مرد حضرات جو ہیں وہ قبرستان میں بھی جائیں اور قبرستان میں عبرت کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھیں, اور اس کے علاوہ موت کا مراقبہ, مرد اور عورتیں ہفتے میں ایک مرتبہ, دو ہفتے میں ایک مرتبہ موت کا مراقبہ ضرور کیا کریں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرماوے, موت کا استحضار ہمیں نصیب فرماوے, موت کی تیاری نصیب فرماوے, اور اللہ تعالی شان کے ساتھ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں بلائے اور اس حال میں بلائے کہ ہم بھی راضی ہوں, وہ بھی راضی ہوں, ہم بھی مسکرا رہے ہوں, وہ بھی مسکرا رہا ہو. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے اپنے گھر بلایا کہ حضرت میرے یہاں بچہ ہوا ہے تو آپ ذرا دعا کر دیجئے اور تحنیک کر دیجئے. یہ مستحب چیزیں ہیں, تحنیک کرنا, کسی نیک آدمی سے کھجور چبوا کر کے نو مولود کے منہ میں ڈالنا تاکہ کسی نیک آدمی کا تھوک اس کے پیٹ میں جائے, اور اسی طرح ان سے دعا کرانا برکت کی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بالصبیان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے بچوں کو لایا جاتا تھا جب وہ پیدا ہوتے تھے. فیبرک علیہم ویحنکہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کرتے تھے اور تحنیک کرتے تھے. تو صرف تحنیک نہیں ہے, بہت سے لوگ صرف تحنیک کراتے ہیں, نہیں, برکت کی دعا بھی کرانی چاہیے نو مولود کے لیے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھ میں لے کر کے دو شعر پڑھے. فارسی کے اشعار ہیں, ان کا کسی عربی شاعر نے ترجمہ کیا ہے. ولدت کا ام کا یبن آدم باقیا, وہ بچہ پیدا ہوا تھا نیا نیا تو رو رہا تھا ابھی, اس لیے کہ یہ نئی دنیا ہے نا اس کے لیے, ماں کا پیٹ بھی ایک دنیا ہے, تو اس دنیا سے ادھر آتا ہے تو روتا ہے. تو کہا کہ ولدت کا ام کا یبن آدم باقیا والناس حولک یضحکون سرورا فعمل لنفسك ان تكون اذا بكوا على يوم موتك ضاحكا مسرورا. اللہ ہمیں یہ چیز نصیب فرمائے. اللہ ایسی نصیحت کی, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت کی کہ ولدت کا ام کا یبن آدم باقیا والناس حولك يضحكون سرورا, اے ابن آدم, اے بچے, تیری ماں نے تجھے جنم دیا اس حال میں کہ تو دنیا میں روتا ہوا آیا اور تیرے دنیا میں آنے کی وجہ سے چاروں طرف لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت روتا ہے, سمجھے, بہت روتا ہے. تو بچہ روتا ہے تو اس وقت ایک دوسرے کو فکر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ بچے کو کیا ہو گیا, بلکہ معانقہ کرتے ہیں, مبارک 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 بات دیتے, وہ رو رہا ہے. تو کہا تو دنیا میں روتے ہوئے آیا اور اس وقت لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے. فعمل لنفسک, تو اپنے لیے ایسے اچھے اچھے اعمال کر, اپنے لیے ایسے اچھے اچھے اعمال کر, ایسے کارنامے انجام دے, ایسے کردار والی زندگی گزار کہ ان تکون اذا بکو علی یوم موتک ضاحکا مسرورا,
کہ جب تیرا انتقال ہو جائے تو تیرے موت والے دن تو تو جنت کو دیکھ کر کے ہنستا ہوا جا رہا ہو اور تیرے اچھے اچھے کاموں کو اور کارناموں کو یاد کر کے یہ ہنسنے والے دنیا تیرے پیچھے رو رہی ہو. دنیا میں آیا تو تو رو رہا تھا, دنیا ہنس رہی تھی, تو ایسے کام کر کے جب تیرا جنازہ اٹھے تو جنت کو دیکھ کر ہنستا ہوا جا رہا ہو اور دنیا تیرے کارناموں کو یاد کر کے تیرے پیچھے رو رہی ہو. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم ظالم ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم سیاہ کار ہیں. الہ العالمین شیطان کے نفس کے چنگل میں آ گئے ہیں. الہ العالمین ہمیں نجات عطا فرما, ہمیں نجات عطا فرما, ہمیں نجات عطا فرما. شیطان اور نفس سے چھٹکارا نصیب فرما, شیطان اور نفس سے چھٹکارا نصیب فرما, شیطان اور نفس سے چھٹکارا نصیب فرما. دنیا سے بے رغبتی نصیب فرما, دنیا سے بے رغبتی نصیب فرما, دنیا سے بے رغبتی نصیب فرما. الہ العالمین ناجائز کاموں سے ہماری حفاظت فرما, تجھے ناراض کرنے والے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین طاعت کی حلاوت ہمیں نصیب فرما. الہ العالمین تیرے ذکر کی مٹھاس ہمیں نصیب فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین قرآن مجید کی تلاوت کی لذت ہمیں نصیب فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین زہد والی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین موت کی یاد نصیب فرما, موت کا استحضار نصیب فرما, فکر آخرت نصیب فرما, موت کے لیے آخرت کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما. شیطان اور نفس کے مقائد سے حفاظت فرما. الہ العالمین ہمیں ظاہر اور باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تیری طاعات پر جمنے کے لیے, تیری فرما برداری کے لیے جن مجاہدوں کی ضرورت ہے ان مجاہدوں کی توفیق عطا فرما, ان مجاہدوں کی توفیق عطا فرما, ان مجاہدوں کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا. الہ العالمین تجھے راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہماری زندگی ایسی گزرے کہ جس وقت ہم تیرے پاس آ رہے ہو ہم بھی خوش ہوں تو بھی خوش ہو. اے ارحم الراحمین ہم بھی ہنس رہے ہو تو بھی مسکرا رہا ہو. اے ارحم الراحمین ہماری مدد فرما, ہماری مدد فرما, ہماری مدد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائی مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. الہ العالمین مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما. الہ العالمین پورے عالم کو امن سے بھر دے, پورے عالم کو امن سے بھر دے, پورے عالم کو سلامتی سے بھر دے, پورے عالم میں رحمتوں کو برکتوں کو عام فرما دے. اے ارحم الراحمین نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما دے. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. موذی امراض سے ہماری حفاظت فرما. ہم سب کی عمروں میں برکت پیدا فرما. اچھے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. مدینہ منورہ میں شہادت عطا فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ میں سے جو جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما. ان کا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا سایہ ہم لوگوں پر تادیر قائم فرما. الہ العالمین ان کی توجہات اور ان کی دعاؤں کا الہ العالمین ہمیں مرکز بنا دے, اور الہ العالمین جو جا چکے انہیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما, اور جو جا چکے انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک.